الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أن أصحاب الكهف پروردگار عالم نے قرآن کریم کے ذریعے سے اپنا کامل ترین پیغام انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا ہے. کامل ترین پیغام ہونے کے ناطے کوئی انسانی مشکل ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کے ذریعے سے حل نہ ہو. اگر ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہدایت ہے, انسان کے لیے اہداف بیان ہوئے ہیں, عقائد بیان ہوئے ہیں, احکام ہیں, لیکن اس میں تعلیم نہیں ہے, تعلیم کا نظام ہمیں کہیں اور سے لینا پڑے گا, تو اس کا مطلب یہ ایک کمی ہو گئی جو کہیں اور سے پوری کرنی ہوگی. اور اگر یہ کتاب کامل کتاب ہے تو اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کتاب کے اندر تاریخ کے واقعات ہیں, لیکن معاشرہ کیسے چلانا ہے یہ ہمیں مثال کے طور پر کسی اور آئیڈیالوجی سے پوچھنا پڑے گا, یہ خود ہی کمی ہے, اس کا مطلب یہ کامل نہیں ہے. اچھا, اگر مسلمان بار بار ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ یہ قرآن کریم کو جانتے نہیں ہیں, قرآن کریم کو پہچان نہیں پائے, اس خاطر بار بار یہی کام کر رہے ہیں. بدقسمتی سے اکثر مسلمان معاشرے یہی کر رہے ہیں, کبھی کمیونزم کی طرف جاتے ہیں, کبھی سوشلزم کی طرف جاتے ہیں, کبھی ڈیموکریسی کی طرف جاتے ہیں. بہت کم کوئی معاشرہ ایسا ہے جو خالصتاً آئے دین اسلام سے ہدایت حاصل کرے. ایک عام انسان اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے, کس طریقے سے اس کام کو جاری کرے, اور پھر پورا معاشرہ یہ کام کیسے کرے گا؟ چند نکات اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک عام انسان کے لیے جو روزانہ کا دستور ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ مطالعہ کرے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں, بعض روایات نے کہا ہے کہ کم از کم 25 آیات ضرور پڑھے, بعض روایات نے 100-50 آیات کہا ہے, کچھ علماء اس کو 100 آیات بیان کرتے ہیں. یہ جو عرفا قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے گزرے ہیں جو ایک دن میں کم از کم 3 سپارے پڑھا کرتے ہیں. ایک اور عالم گزرے ہیں, فلسفی تھے, سبزواری نام کر کے, ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک رات میں 10 سپارے پڑھا کرتے تھے, فہم و شعور کے ساتھ پڑھتے تھے, یعنی بے سوچے سمجھے پڑھنا ان لوگوں کی لغت میں ہے ہی نہیں. جو علماء کی لغت میں یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھیں گے بغیر سوچے سمجھے, سوچ سمجھ کے پڑھتے تھے. بارہ ہم لوگوں کے پاس دستور ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے. اب قرآن کریم سے ہدایت کیسے دی جائے, خاص کر میرے اور آپ کا جیسا آدمی جو مثال کے طور پر مفسر قرآن تھوڑی ہے کہ وہ پورے قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھ رہا ہے. نہیں, ہم عام آدمی کے طور پر قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہیں, ہدایت کیسے لیں؟ سادہ سے ایک راستہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, آپ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, خود بخود بہت سارے اور راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کہ میں اور آپ قرآن کریم سے ہدایت لیں, درود بھیجے گا محمد والے. بہت آسان راستہ یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک آیت پڑھیے, اس آیت کا ترجمہ پڑھیے, اپنے آپ سے سوال کیجئے میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں یا اس کو ترک کے بیٹھا ہوں. سادہ سا سوال. مثلاً قرآن کریم میں آئے کریمہ آپ کے سامنے آئی اہدنا الصراط المستقیم، میں اور آپ ہر روز پڑھ رہے ہیں، خدا نمتال سے دعا کی گئی ہے خدایا ہمیں سیدھے راستے کی سعادت نصیب فرما. اپنے آپ سے پوچھیں اپنی زندگی میں صراط مستقیم کو طلب کر رہا ہوں میں؟ صحیح ہے، میں نے ایک دعا پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اپنی زندگی میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں کیا؟ قرآن کریم نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جو میں نماز پڑھتا ہوں یہ اللہ کے نزدیک نماز قائم کرنا کہلائے گی؟ قرآن کریم فرمایا اے دلو ہو اقرب للتقویٰ، عدل کرو یہ تقویٰ سے نزدیک ہے. جو میں کر رہا ہوں وہ عدل ہے؟ جو میں کرتا ہوں یہ عدل ہے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے برا وقت ہے کہ جو اپنی نماز میں غفلت کر رہے ہیں. دو تین آیت میں نے احکام کی دیں، ایک آیت اس اعتبار سے بھی قرآن کریم نے کہا وہ لوگ ان لوگوں کے لیے برا وقت ہے جو اپنی نماز سے غفلت کر رہے ہیں. اپنے آپ سے مجھے پوچھنا چاہیے یہ آیت میرے اوپر تو منطبق نہیں ہوتی کہیں؟ جہاں کہیں قرآن کریم کہے یہ مومن کی نشانی ہے، یہ مسلمان کی نشانی ہے، اپنے آپ سے پوچھوں میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ خدا تعالیٰ کہیں پر نعوذ باللہ منافقوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، مشرکوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، فاسدین کے بارے میں بیان کرتا ہے، اپنے آپ سے پھر سوال کرو نعوذ باللہ میرے اندر تو نہیں ہے. اچھائی اور برائی کو خود بخود اپنے اندر تلاش کرو. ایک دوست نے مجھے بہت اچھا راستہ ایک بتایا قرآن کریم پر عمل کرنے کا، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے آپ جب بھی کوئی مطلب پڑھتے ہیں اس میں یا یہ ہوتا ہے قرآن کریم میں کہ یہ کرو، لب لباب یہ ہے کہ یہ کرو. مثلا اگر قرآن کریم فرماتا ہے مومنوں کی عادت یہ ہوتی ہے مستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. مومنین کی عادت ہے سحر کے وقت، متقین کی، کہ یہ سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں میں سحر کے وقت استغفار کرتا ہوں؟ نہیں کرتا تو غلط کرتا ہوں. سادہ سی بات ہے کہ بھائی جو کام واضح مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں کرتا، قرآن کریم نے کہا ہے متقی یہ ہوتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا میں متقی ہوں یا نہیں ہوں؟ نہیں. اب اس ششوپن میں نہ چھوڑیں اپنے آپ کو کہ نہیں میں پھر بھی ہوں، کہاں سے ہوں؟ نشانی لکھی ہے متقی وہ ہوتا ہے جو صبح کو سحر کے وقت استغفار کرتا ہے، مستغفرین بالاسحار قرآن کریم میں. نہیں کرتا تو میں نہیں ہوں. اب اپنے لیے میں کیا سوچوں؟ یہ ان کاموں میں سے ایک کام ہے جو زندگی میں مجھے کرنا ہے، مستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کی عادت ڈالنی ہے. اب ایک صاحب نے یہ کیا، انہوں نے قرآن کریم کو مطالعہ کیا، قرآن کریم کا جتنے کام کرنے چاہیے تھے کہ بھائی یہ سارے کام قرآن کریم فرماتا ہے ہونے چاہیے، ان کو لسٹ کر لیا، اور جتنے کام قرآن کریم نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، یا تو سرحد سے کہا تھا کہ نہیں کرو، لا تشرکو، سالگی طور پر فرماتا ہے شرک مت کرو، ایسے اگر اس مفہوم کے ساتھ ہو تو وہ آپ نے لسٹ کر لیا. خدا تعالیٰ نے فرمایا شرک مت کرو، ایک جگہ پہ لکھا ہے مثال کے طور پر فرض پر نہ لب لباب یہ جھوٹ مت بولو، لکھ لیا قرآن کریم کہتا ہے جھوٹ مت بولو. تو جتنے کام قرآن کریم نے یا حکم میں کہے تھے یا متقین کی صفت میں کہے تھے، اچھائی کی صفت میں کہے تھے، وہ لکھ لیے کہ یہ کام کرنے کے ہیں، اور دوسری طرف لسٹ تیار کر لی کہ یہ کام قرآن کریم نے کہا کہ نہیں کرنے کے ہیں. اس کے بعد آپ کے سامنے زندگی کے لیے ایک لائن آف ایکشن بن گیا. اب مجھے یہ طے کرنا ہے ان میں سے جو کرنے کے کام ہیں ان کی ترتیب کون کون سی ہے، کس کس کو پہلے کرنا ہے مجھے. وہ جو کہا ہے کہ نہیں کرو، ان میں سے جو خطرناک ترین ہے نہیں کرو، وہ کون سا ہوگا، وہاں سے میں شروع کروں. اگر کوئی یہ کام کر لے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا ہر سال کم از کم ایک قدم قرآن کا کردار بن جائے گا. یہ قدم اٹھائے گا، جیسے ایک جملے پہ عمل کیا، اس نے کہا یہ مت کرو، چھوڑ دیا، ایک قدم قرآن کریم سے نزدیک ہو گیا. قرآن کریم کیا ہے؟ یعنی اگر غور سے دیکھیں قرآن کریم کے لیے، تو قرآن کریم انسان بننے کا وہ نقشہ ہے جو خدا نے ہمارے لیے آئیڈیل سمجھا ہے. خدا نے کہا تم ایسے انسان بنو جو قرآن کریم کے اندر ہے. تو اگر میں اس میں سے کرو نہ کرو نکال کر اپنی زندگی کے لیے طے کر لوں کہ مجھے یہ کرنا ہے مجھے یہ نہیں کرنا, خود بخود میں کیا بن جاؤں گا؟ قرآن کریم کا نمونہ عمل. آہستہ آہستہ اس کے بعد پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے وعدے کیے تھے سارے وعدے آہستہ آہستہ پورے ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جن کو اگر یہ بتا دیا جائے کہ یہ عمل کرو اس سے دعا ہمیشہ پوری ہوتی ہے, تو وہ شاید ایک دوسرے سے لڑیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے. لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ نے سارے وعدے عمل پہ رکھے ہیں, ورت پہ نہیں رکھے ہیں. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس میں اعظم, مثال کے طور پر کوئی ایک ورد ہے اس کو بولو اس میں اعظم بن جائے گا. شاید ورد سے زیادہ عمل ہے, ورد سے زیادہ دل ہے کہ ایک خاص دل چاہیے, اس دل سے یہ جملہ نکلے گا پھر اس میں اعظم بن جائے گا. اعمال چاہیے اور آپ کے پاس اعمال کی ایسی فہرست بہت زیادہ ہے. تو آہستہ آہستہ زندگی میں کچھ نہ کچھ امپروومنٹ لاتے رہیں, تھوڑی تھوڑی سی بہتری لائیں, اپنی خامیوں پر گرفت کریں, اپنی اچھائیوں میں اضافہ کریں, تو قرآنی کردار بنتا چلا جائے گا. جتنا کردار قرآنی ہوتا چلا جائے گا خدا نمتال کے وعدے پورے ہوتے چلے جائیں گے. خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, ہم نے کافروں کو مومنوں کے اوپر کبھی غلبہ نہیں دیا. یہ ہے ہی نہیں کہ کافر مومن کے اوپر غلبہ حاصل کریں. ہم کیوں معاشرے کے اندر ذلت دیکھ رہے ہیں؟ کس اعتبار سے ہم بظاہر ان کے محتاج نہیں ہیں, ہر معاملے میں ان کے محتاج بن گئے. حتیٰ کہ اب جو وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اس کے تحت ہم غزہ کے معاملے میں بھی شدت کے ساتھ ان کے محتاج ہو جائیں گے. اب ان کی منصوبہ بندی بہت خطرناک ہے. مثال کے طور پر جو کام طے شدہ ہے ماہرین فن سے پوچھ چکے ہیں کہ بھائی کیا ایسا ہے, واقعاً ایسا ہی؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے. جینیٹیکل انجینئرنگ کے تحت زراعت کے پیشے میں ایسی فصلیں اگا رہے ہیں جن کو بیج میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا. گندم کی ایک مثال کے طور پر قسم اگے گی, یہ گندم آپ استعمال کریں گے, آپ چاہیں اس کو بو دیں کہ یہ درخت نکلے گندم دوبارہ اگے, نہیں اگے گی. ایسی قسمیں بنا لی انہوں نے. تو مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم نے گندم کی ایک قسم بنائی ہے, اس میں یہ خوبیاں ہیں, لیکن اس میں پریشانی کیا ہے کہ آپ اس کا بیج دوبارہ بونے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اب ان کو صرف ایک کام کرنا ہے, گندم کی اصلی نسل کو کسی بھی وائرس کے ذریعے سے ختم کر دیں. جو اصلی نسل ہے گندم کی جس سے بیج بنتا ہے اگتا ہے, اس کو کسی بھی وائرس کے ذریعے سے ختم کر دیں. وائرس پھیلانا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پاکستان میں, دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی فصل کو وائرس سے اڑا دینا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ کام کر سکتے ہیں. خدا نہ کرے اگر انہوں نے کام کر ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ کھانے میں بھی ان کے محتاج ہو جائیں گے. آج گندم خریدیں گے, اسے استعمال کریں گے, چاہیں گے اس کو بوئیں کہ دوبارہ گندم نکلے, گندم نہیں نکلے گی, بیج بھی ان سے خریدنا پڑے گا. جس کو چاہیں گے دیں گے, جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. غور سے دیکھیے گا, یہ دجال نہیں لگ رہا کیا؟ دجال کی کیا صفت تھی ہمارے یہاں؟ ہمارے دجال کی صفت یہ تھی کہ جس کی فصل چاہے گا اگائے گا, جس کی فصل چاہے گا آگ لگا دے گا, ہری بھری کھیتی کو اجاڑ دے گا, صحرا کے اندر کھیتی اگا لے گا. یہ دونوں کام یہ کر سکتے ہیں اس وقت. اور ہم لوگ کیوں ان کے محتاج ہوئے میں, اس کی وجہ یہ کہ ہم نے محنت نہیں کی ہے, بہت ساری چیزوں پہ محنت نہیں کی ہے. بہرحال یہ موضوع نہیں تھا, بیچ میں آ گیا. اصل جو بیان تھا وہ یہ تھا قرآن کریم کی ہدایت پہ عمل کیسے ہوگا, ہمارا جیسا آدمی کیسے عمل کرے گا. سب کی خدمت میں عرض ہوا کہ ایک ایک حکم کو لے لیجئے, جو کرنے کا حکم ہے وہ کر لیجئے, جو ترک کا حکم ہے اسے ترک کر دیجئے. میری اور آپ کی زندگی قرآن کریم کی نزدیک جائے گی, قرآن کریم کی نزدیک جائے گی, قرآن کریم کے آثار آئیں گے. قرآن کریم کے آثار میں سے ایک اثر ہے آپ کی بات میں, وہ آپ کی بات طے کرے گی دنیا میں ہونا کیا ہے. آپ کی بات سے طے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہونا کیا ہے. میں اس کی بھی تفصیل ذہن میں آ رہی ہے کہ حتیٰ سائنس بھی معتقد ہو رہی ہے کہ آپ اپنے ارادے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں خدا نمتال کے ارادے کی تاثیر آپ کے ارادے میں نظر آنی ہے تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. خدا نمتال ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ہمارا موضوع بندگی کے آداب ہے. بندگی کے آداب میں پہلا ادب آپ کی خدمت میں عرض کیا, کوئی بندہ اس وقت تک اچھا بندہ نہیں بن سکتا جب تک سوچے گا سمجھے گا نہیں. بغیر سوچے سمجھے انسان کی زندگی بندگی میں نہیں ہے, رسم و رواج کے اندر ہے. سوچنے سمجھنے کے کچھ اصول عرض کیا آپ کی خدمت میں, اپنے دین کے بارے میں سوچے سمجھے. بہت بڑا موضوع ایک سوچنے سمجھنے کا یہ ہے کہ دین کس سے لے رہا ہے, اس کو سوچے سمجھے. چھوٹی سی مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں ایک اور پیشے کی جو ہم لوگوں کے لیے نسبتاً حساس ہے, مثال کے طور پر ڈاکٹر کا پیشہ. آپ جب بھی کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرنے لگتے ہیں تو کیا سوچ کر ڈاکٹر کا انتخاب کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس اس علم کی مہارت ہے یا نہیں ہے. تو یہ کیسے طے ہوتا ہے کہ اس کے پاس اس علم کی مہارت ہے یا نہیں ہے؟ دو تین طریقے ہیں ہمارے پاس. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈگریز لکھتا ہے کہ میں نے اس یونیورسٹی سے یہ یہ ڈگری حاصل کی ہے, تو ہمیں اعتماد ہوتا ہے کہ اس کے پاس مہارت ہے. دوسرا راستہ ہوتا ہے تجربہ. ہم کسی ڈاکٹر کو تجربے کی بنیاد پر پہچان لیتے ہیں کہ اس کے پاس مہارت ہے, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ میں شفا ہے. تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ ماہرین فن تصدیق کرتے ہیں. مثلاً نعوذ باللہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے, پیچیدہ سی بیماری, تو وہ کسی سے پوچھتا ہے, وہ خود ڈاکٹر ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں اس فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میری دانش میں اس فیلڈ کا فلاں آدمی ایکسپرٹ ہے. اس سے معلوم کرو ماہرین فن گواہی دیتے ہیں. اب ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا, جب ہم دین لینے لگتے ہیں تو اس میں سے کس اصل پہ عمل کرتے ہیں, کس قانون پہ عمل کرتے ہیں؟ کسی درسگاہ کا آتھورائزڈ سرٹیفکیٹ تعلیم ہے اس کے پاس؟ ایک تجربے سے پتہ چلا ہے کہ اس کے پاس دین ہے, ہمیں کہیں سے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے پاس دین ہے, اس لیے اس سے دین لے رہے ہیں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ ماہرین فن علماء دین تصدیق کریں کہ اس کے پاس دین ہے. کون سا راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ بدقسمتی سے تینوں میں سے کوئی بھی نہیں. معمولاً کوئی بھی نہیں ہوتا. معمولاً کیا ہوتا ہے؟ معمولاً یہ ہوتا ہے جو مشہور ہو جائے ہم اس کو سمجھتے ہیں اس سے دین ملے گا. جو بھی مشہور ہو گیا, معیار یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کیسے ثابت ہوا کہ اس کے پاس ہے بھی یا نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کے نزدیک معیار نہیں رہا ہے. ہم لوگ معمولاً جستجو کر رہے ہوتے ہیں جو جس معاملے میں مشہور ہو گیا تو سمجھتے ہیں بس یہی ہے. بدقسمتی سے یہ بے سوچے سمجھے دین لینے کی کوشش کرنا اس نے ہمارے دین کو بہت پیچھے پھینک دیا ہے, دین کو بہت پیچھے ڈال دیا ہے. اس کے اوپر ایک اور مشکل جو ہمارے ساتھ ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اپنی ایجاد ہیں, دین نے نہیں کہا تھا, اپنی دلیلیں ہیں ہماری, ان دلیلوں کے تحت ہم نے بہت سارے کام کیے. تو اب اس سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ بہت سادہ سا کام یہ ہے, دین لینے میں احتیاط کرنا شروع کر دیں. ہر ایک کو دین دینے کے قابل نہ سمجھیں اور ہر ایک سے دین لینے کی کوشش نہ کریں. اپنے دین کے بارے میں محتاط رہیے. آپ اپنی صحت کے بارے میں رسک نہیں لیتے, خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی کو دل کا عارضہ لاحق ہو جائے, مشکل میں پھنس جائے, بار بار اس کے دل میں درد ہو رہا ہے, کسی آدمی سے علاج کروانا چاہتا ہے تو دوسرے سے پوچھتا ہے مثلا اس سے علاج کروایا جا سکتا ہے, تو وہ کہتا ہے تم پہلے جاؤ تاکہ پتہ چلے کہ علاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. نہیں مانے گا, کہے گا میں ہوں رہ گیا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آزماؤں اس کے ذریعے سے. آپ اپنے دین کو کیوں کسی کے ہاتھ میں دیں گے؟ بدقسمتی اس وقت ہے کہ سامنے والا یہ طے کرے کہ دین کیا ہے اور میں اور آپ سوچے سمجھے بغیر لے بھی لیں اس سے. کیوں لیں؟ دین کا ایک سابقہ ہے, دین کا ایک تسلسل ہے. اس پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو صورت میں میں اور آپ عزاداری کر رہے ہیں, جیسے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں عزاداری کر رہے ہیں, کب سے رائے جائیے؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی ہم سے آ کر کہے کہ تم لوگوں کے اندر جو رسم عزاداری ہے یہ کب سے ہے, تو ہم فخریہ کہہ سکتے ہیں کہ سال دو سو سال کا معاملہ نہیں ہے، ہزار سال سے اوپر ہے. تو کہے گا تسلسل ہے، ہمیشہ سے تھا. یعنی مثلا اگر ہزار سال پہلے سے شروع ہوا تھا، ہمیشہ چلا؟ ہاں ہمیشہ چلا. ایک سال بھی ہوا ہے کہ بیچ میں رکا ہو؟ نہیں ہوا. تسلسل ہے اس میں، دین میں تسلسل ہے. اگر چودہ سو سال پہلے نبی اکرم تشریف لائے تھے، اس وقت سے یہ دین یہ ہے. اچھا اگر کوئی ثابت کر دے کہ نہیں 600 سال پہلے یہ نہیں تھا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ 600 سال کے اندر اندر ہوا ہے، اس کا مطلب ہے مشکل ہے کہ یہ دین کہلائے، مشکل بن جائے گی. ہمیں دین کے اندر بہت نازک معاملہ دیکھنا پڑتا ہے، تسلسل کیسے ثابت ہوگا. مثلا اگر ہم سے کوئی پوچھے سید الشہداء کا واقعہ کربلا، تسلسل ہے تم لوگوں کے پاس؟ ہم کہیں گے ہاں تسلسل ہے. مثلا میں نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے شیخ عباس قمی کی کتاب سے پڑھا. شیخ عباس قمی کو فوت ہوئے مثلا 125 سال ہوئے، شیخ عباس قمی نے کہاں سے لیا؟ شیخ عباس قمی نے شیخ صدوق سے لیا. مثلا شیخ صدوق کو فوت ہوئے 1000 سال ہو گئے، شیخ صدوق نے کہاں سے لیا؟ شیخ صدوق نے ان سے پہلے آنے والے علماء سے لیا. مثال کے طور پر کتب مئہ اربعہ ہم لوگ کہتے ہیں، 400 اصلی کتابیں، اصول اربعہ مئہ، 400 اصلی کتابیں، وہ کتابیں تھیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راویوں نے براہ راست جمع کی تھیں. مثلا عمر ابن حنزلہ ایک ہمارے راوی ہیں، وہ امام سے روایت دیتے ہیں، کتاب میں اپنی کاپی کے اندر لکھتے چلے جاتے ہیں. اس زمانے میں کاپی کو کتاب کہتے تھے، مکتوب کے نام سے لکھا ہوا اس کے اندر ہوتا تھا، تو وہ اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے. ایسے جتنے راوی تھے ان سب کی کتابوں کو ہم جمع کرتے ہیں، 400 کے قریب بنتی ہیں. بعد میں آنے والے علماء نے ان 400 اصلی کتابوں سے 4 اصلی کتابیں بنائی جن کو ہم اصول اربعہ کہتے ہیں. بس اہل بیت سے براہ راست 400 اصلی کتابیں بنی، پھر ان 400 اصلی کتابوں کا نچوڑ 4 اصلی کتابوں میں آیا. باقی کتابوں میں بھی آئیں وہ روایات، لیکن 4 اصلی کتابیں زیادہ مشہور ہو گئیں. ان کی کلاسیفیکیشن اچھی تھی، ان کے رائٹرز مستند تھے، ان کا روایت کا انتخاب کا طریقہ کار بہت مضبوط تھا. اب ہمارے پاس ایک تسلسل ہے. مثلا فرض کیجئے مجھ سے کسی نے پوچھا بھائی آپ لوگ اجتہاد کرتے ہیں، آپ کون سی کتاب استعمال کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے مثلا وسائل استعمال کرتے ہیں. کہہ گئے بھائی یہ وسائل جو حر عاملی نے لکھی تھی، یہ کس کو دیکھ کر لکھی تھی؟ تو ہم کہیں گے شیخ یعقوب کلینی کی اصول کافی کو دیکھ کر لکھی تھی. کلینی نے اصول کافی کس کو دیکھ کر لکھی؟ تو ایک تو بات یہ تھی کہ کلینی غیبت صغرا کے زمانے میں خود موجود تھے، ایک دوسرا یہ کہ ان کے سامنے اصول اربعہ میں آئی تھیں، 400 اصلی کتابیں تھیں جس سے نکال نکال کر انہوں نے لکھا ہے، اور ایک ایک روایت کے پیچھے سند دکھ دی ہے. اس روایت کی سند یہ ہے. اب اگر مجھے شک ہے تو میں روایت کی سند میں غور کر سکتا ہوں، اگر مجھے کلینی پہ اعتماد نہیں ہے تو میں روایت کی سند میں غور کر سکتا ہوں. تو تسلسل ہے ہمارے پاس. اگر کوئی آدمی آئے اور دین کے اندر کوئی ایسی بات کہے جو 50 سال پہلے نہیں تھی، اب کیا کروں؟ مان لوں؟ اچھا اگر مان لوں تو کیا ہوگا؟ دین میں ایک نئی چیز شروع ہو جائے گی. اس نئی چیز کا پیچھے کوئی سابقہ ہے؟ نہیں ہے. اس کا تسلسل ہے؟ نہیں ہے. اچھا اگر اس کا تسلسل نہیں ہے تو میرے سامنے دو راستے رہ جائیں گے. مجھے کسی نے ایک چیز بتائی، یہ دین میں ہے. مثلا فرض کیجئے کسی نے ایک نماز بتائی مجھے، یہ نماز بھی دین کے اندر ہے، چاہے مستحب ہی کیوں نہ ہو، واجب تو چھوڑ ہی دیجئے، مستحب ہی کیوں نہ ہو. اس نے کہا بھائی یہ بھی دین کے اندر ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آیا 50 سال پہلے لوگ اس کے اوپر عمل کر رہے تھے؟ تو وہ کہے 50 سال پہلے لوگ نہیں کر رہے تھے، ابھی میں نے بتائی آپ کو. اب میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو میں یہ کہوں کہ 50 سال پہلے تک کے جو دیندار تھے حماقت کر گئے، دین کو نہیں سمجھ سکے، انہوں نے غلطی کر دی. دین میں کچھ چیزیں تھیں 1350 سال تک لوگ نہیں سمجھ سکے، یا حماقت کر گئے، یا غفلت کر گئے، یا کم علمی تھی، کچھ بھی وجہ تھی وہ اس کام کو نہیں کر سکے، اچانک ہمیں ایک چیز پتہ چل گئی. یا تو میں کہوں پچھلوں نے غلط کیا ہے، اب چیز صحیح آئی ہے. یا میں دوسرا راستہ کیا کہوں، ان کو مشکل ہے کہ کہوں کہ غلط کیا ہے، اس سے پوچھوں گا یہ تم کہاں سے لائے ہوئے، کون سا کام زیادہ بہتر ہے میرے لیے. عقل کہتی ہے کہ بجائے یہ کہ میں یہ کہوں کہ 1350 سال غلط کیا تھا، اس سے پوچھوں کہ بندے خدا یہ جو تم کہہ رہے ہو دین کے اندر یہ چیز ہے، لائے کہاں سے ہو؟ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کس بنیاد پہ میں تمہاری دلیل کو قبول کروں؟ یہ قانون ہے. ایک اور قانون آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. مسلمانوں میں نبی اکرم کی وفات کی تاریخ کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. اہل بیت اطہار علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے ایک تاریخ بتائی ہے، ان کے علاوہ جو لوگ تھے ان کے رہنماؤں نے ایک اور تاریخ بتائی ہے. یہاں پر ایک سادہ سا قانون ہے عربی محاورے کی صورت میں، تو وہ ہم دلیل کے طور پہ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اہل البیت ادرا بما ہوا فی البیت. عربی میں کہتے ہیں گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا گزری ہے، گھر والا جانتا ہے. یعنی بہت سادہ سی بات ہے، اگر مجھ سے کوئی پوچھے مثال کے طور پر کہ کل تمہارے گھر میں واقعہ ہوا تھا، میں زیادہ جانتا ہوں یا میرا ہمسایہ زیادہ جانتا ہے؟ طبیعت میں زیادہ جانتا ہوں، میرا گھر تھا. ہمسایہ کم جانتا ہوگا، پھر وہ جو اس شہر میں رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے، وہ جو شہر سے باہر رہتا ہے وہ زیادہ جانتا ہے. طبیعت جو شہر کے اندر رہتا ہے اس کو زیادہ جاننا چاہیے. تو ہم لوگ کہتے ہیں اہل البیت ادرا بما ہوا فی البیت، گھر والے زیادہ جانتے ہیں گھر میں کیا گزری ہے. نبی کی تاریخ وفات میں اگر اختلاف ہے، اہل بیت سے پوچھیں یا غیر اہل بیت سے پوچھیں؟ طبیعت اہل بیت سے پوچھیں گے کہ بھائی اہل بیت جانتے ہیں، جس کے والد ہیں وہ جانتے ہیں کہ وفات کب ہوئی ہے، جس کے نانا ہیں وہ نواسے جانتے ہیں کہ وفات کب ہوئی ہے، جن کے چچزاد بھائی ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرے چچزاد کی وفات کب ہوئی ہے، نہ کہ کوئی غیر آ کر مجھے بتائے کہ وفات کب ہوئی ہے. اہل البیت سے پوچھنا پڑے گا. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، دین اہل بیت اطہار علیہ السلام، دین اسلام، فقہ اہل بیت اطہار، ہم لوگ گھر کے اہل ہیں یا وہ لوگ کے جو عراق میں، ایران میں، حجاز میں، لبنان میں، وہ لوگ اہل ہیں؟ کون لوگ زیادہ نزدیک ہیں؟ ہم لوگ بعد میں آئے ہیں، بر صغیر میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فکر قدرے دیر سے آئی ہے. دوسری ایک مشکل جو جس نے ہماری کمر توڑ دی تاریخ میں، بعد میں ہم نے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی، وہ یہ کہ یہاں پر ہمارے علمی مراکز نہیں بن پائے، یہاں پہ ہمارے علمی مراکز نہیں بن سکے. اس معاملے میں بر صغیر میں کوتاہی ہوئی ہے. مثلا جو کچھ میں ٹریس کر پایا، جو نزدیک ترین علمی مراکز مجھے سمجھ میں آتے ہیں وہ لکھنؤ میں بنے، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھے. اچھا، اس سے پہلے شیعت کی کوئی یہاں پر طاقت منسجم حکومت کی صورت میں تھی بھی نہیں. ہمارے پاس جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، مثال کے طور پر وہ ایرانی جو مغل بادشاہوں کے ساتھ فوج کی صورت میں یہاں پر آتے تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائی ہوئی تھیں. یہ لوگ معمولاً فوجی لوگ تھے، ان کا علم و فن سے تعلق نہیں تھا، فوجی لوگ تھے. ان لوگوں نے یہاں پر کوئی علمی مراکز نہیں بنائے. ایران سے کچھ علماء آتے تھے یہاں پر، لیکن وہ خود یہاں پر اجنبی ہوتے تھے، اتنا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ وہ علمی مراکز بنا سکتے. مثلا شہید ثالث تشریف لائے، قاضی نور اللہ شستری، تاریخ شیعت کے واقع پرفخر افراد میں سے ایک قاضی نور اللہ شستری ہیں. قربانیاں دی ہیں، ایثار کیا ہے، جان فشانی کی ہے. جہانگیر کے زمانے میں لاہور کے قاضی القضات تھے، تقیہ میں بھی تھے. بادشاہ نے کہا کہ آپ قاضی ہیں، آپ حکم دیں. اب تقیہ میں ہیں، شریعت کا حکم سوائے فقہ اہل بیت کے کوئی حکم دے نہیں سکتے شریعی لحاظ سے، قاضی ہونے کے ناطے، ورنہ ظلم ہو جائے گا. دوسری طرف سے سامنے والے کو یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ فقہ اہل بیت ہے. تو انہوں نے بادشاہ سے مہلت مانگی، کہا مجھے بس اتنی اجازت دو کہ چار فقہ میں سے کسی بھی فقہ پر حکم دے دوں، ایک فقہ میں پابند نہ کرو، مالکی، حنفی، شافعی میں کسی ایک فقہ میں پابند نہ کرو مجھے. کہنے لگا ٹھیک ہے. اب ان کی مہارت یہ تھی کہ فتویٰ تو فقہ اہل بیت پہ دیتے تھے، دلیل ان چاروں میں سے کسی سے ایک کی نکال کے لاتے تھے، اس مہارت سے فتویٰ دیتے تھے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں پانچوں کے اوپر ان کی دست رسی کتنی شدید ہونی چاہیے. مہارت اتنی شدید تھی کہ کوئی سامنے والا سمجھ نہیں سکتا تھا کہ یہ فقہ اہل بیت کا حکم ہے. دلائل وہاں سے لاتے تھے. یہ قاضی نور اللہ شستری تھے، کتابیں لکھی ہیں، مجالس المومنین ان کی کتاب ہے، بلکہ ایک اور کتاب میں نے دیکھی ایک زمانے میں جو مشہور نہیں تھی، کسی کے پاس دیکھی تھی، محافل المومنین نام کر کے، مشہور نہیں ہے، صرف مجالس المومنین مشہور ہے ان کی، اور کتابیں بھی ہیں قاضی نور اللہ شستری کی. لیکن قاضی نور اللہ شستری کے پاس کیا اتنا امکان تھا کہ یہاں مدرسہ کھولتے، طالب علم ہوتے، درس اجتہاد ہوتا؟ نہیں، تقیے میں تھے. یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میں فقہ اہل بیت کا ہوں. مجالس المومنین کے اندر کچھ جملات ایسے آ گئے تھے جس پر ان کی گرفت ہو گئی، شہید کر دیا گیا، سخت ترین حالات میں شہید کیا گیا. کہتے ہیں تین قسم کے شکنجے دیے، ایک تو گردن کے پیچھے سے خنجر سے جگہ کاٹ کے زبان کھینچی گئی پیچھے سے، دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ زبان کھینچنے کے بعد جسم کے اوپر لوہے کے تار مار مار کے بوٹیاں تک اڑا دی، اور آخر میں ہاتھی کے سامنے ڈال کے ہاتھی کے قدموں میں رندوا دیا. یہ قاضی نور اللہ شستری تھے. چند جملے ظاہر ہو گئے تھے کہ شیعہ ہے، تو یہ حشر کیا اس کا. کیا اتنا موقع تھا کہ مدرسہ کھولتے؟ ناممکن تھا. اور دوسروں کے لیے موقع تھا؟ کسی کے لیے بھی موقع نہیں تھا. اس خاطر بر صغیر علمی تاریخ میں پیچھے رہ گیا، بر صغیر علمی تاریخ میں پیچھے رہ گیا شیعت کی علمی تاریخ. اہل تسنن کے ساتھ بھی اس سے بہت بہتر نہیں تھا، اس سے بہت بہتر نہیں تھا. ہاں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ کچھ مغل بادشاہ کچھ علماء کے کو فیور کیا کرتے تھے، ان کی حمایت کرتے تھے، تو جن علماء کی حمایت کرتے تھے ان کے مدرسے کھلوائے انہوں نے. البتہ وہ مدرسے بھی علمی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، سیاسی طور پر حمایت یافتہ طبقے کے بنے ہوئے تھے، وہ بھی علمی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، تشیع کے ساتھ تو دشمن تھے، تو یہاں تو کوئی انسٹیٹیوشن بن ہی نہیں سکتا تھا. جو پہلا بڑا موقع ملتا نظر آتا ہے ہمیں، البتہ افراد تھے، پڑھے لکھے افراد بہت تھے. یہ تو جو بھی برصغیر کی تاریخ پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر کام کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعت میں علم و فن کے اعتبار سے بہت زیادہ علم و فن تھا، چونکہ زیادہ تر ایران سے آ رہے تھے، اور ایران علم و فن کے اعتبار سے برصغیر سے بہت آگے تھا. اس اعتبار سے یہاں تشیع کی علمی حیثیت بہت مضبوط تھی، لیکن ادارے نہیں تھے. جب لکھنؤ میں شیعہ ریاست تشکیل پائی، تب مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ موقع ملا کہ بر صغیر کے علاقائی لوگ طاقت حاصل کر پائے. پہلی دفعہ ان لوگوں نے دشمنوں کے کچھ کتابوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، جس میں شاہ عبدالعزیز کی کتاب اثنا عشری تحفہ اثنا عشری سر فہرست ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء سے درخواست کی کہ آپ لوگ ادارے تشکیل دیں. اس موقع پر کچھ افراد نجف تشریف لے گئے، علم و فن کو حاصل کیا، وہاں سے واپس آ کر برصغیر میں علمی اداروں کی بنیاد رکھی. یہ کام بھی آج سے 150 سال سے زیادہ پہلے نہیں ہوا. مشکل سے 150 سال پرانی تاریخ ہے ہماری علمی مراکز کی. البتہ لکھنؤ کے علمی مراکز نے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوایا. میں نے ایک مکالمہ پڑھا تھا آیت اللہ محمد حسین اصفہانی، ایک بہت عراق کے نامی گرامی فقیہ تھے، محمد حسین اصفہانی، ان کی قبر امیر المومنین کے روضہ اقدس کے اطراف میں جو حجرات ہیں ان میں سے کسی ایک حجرے کے اندر میں نے خود دیکھی ہے، وہاں پر ہے. تو وہ ایک موقع پر ہندوستان آئے تھے، لکھنؤ آئے تھے، اور لکھنؤ کے کچھ علماء کے ساتھ مباحثہ بھی کیا تھا. اس مباحثے کی روداد ایک کتاب میں درج تھی. اس روداد کو پڑھ کے اندازہ ہو رہا تھا کہ لکھنؤ کے علماء اجتہاد میں بہت مضبوط تھے، قطعاً مضبوط تھے. نہ کہیں کہ بعض جگہ محمد حسین اصفہانی پر بھاری تھے، اگر یہ نہ بھی کہیں تو یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ لکھنؤ کے علماء اجتہاد کے اندر عراق کے عالم کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک مضبوط تھے. خود محمد حسین اصفہانی بہت مضبوط تھے، عراق کے بڑے مضبوط علماء میں سے شمار کیے جاتے تھے. تو اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ لکھنؤ کے علماء نے محنت کی لیکن پنپ نہیں سکا، فرقہ وارانہ فسادات کی نظر ہو گئے. ایک تو مشکل یہ تھی کہ بنے ہی کسی مخالف فرقے کے جواب دینے کے لیے تھے، تو اس میں ایک روح اس ٹائپ کی تھی کہ مخالف فرقے کا جواب پہلے دینا ہوگا. اس کے بعد پھر جب 1930 کے علاقے میں زمانے میں لکھنؤ میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلے، تو یہ لکھنؤ کا حوزہ شدت سے متاثر ہوا، چیزیں خراب ہو گئیں، بند ہو گئیں. ابھی کچھ لوگ جب لکھنؤ سے آتے ہیں، ہندوستان سے آتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں مثلا وہاں کی جو پرانی لائبریریز تھی ان کا کیا حشر ہے، تو یعنی خود وہاں کے رہنے والوں نے بتایا ہے کہ بڑے بڑے نسخے چند روپے کلو میں بکے ہیں ردی میں، یہ ہوا ہے. ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی لائبریری بند رہی ہے 25 سال کے بعد کھولی ہے تو سوائے خاک اور گرد کے کچھ بھی نہیں تھا، سب دیمک کھا گئی تھی، کہاں بچتی ہیں کتابیں اگر اس طرح سے باقی رہیں گی؟ وہ لکھنؤ کی جو پرانے کتاب خانے تھے وہ سب تقریباً سارے زائل ہو گئے. اب جو میں پوچھتا ہوں نئے آنے والے سے، جو ہمارے مثلا ہمارے دور کے قوم کے پڑھنے والے لوگ تھے وہ گئے واپس، اب کبھی ملتے ہیں دنیا میں کہیں پر بھی پوچھتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کچھ نہیں بچا ہے، عملاً کچھ نہیں ہے. ہاں کچھ لائبریریز کہتے ہیں ابھی بھی ہیں، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ کھولیں گے بھی تو کچھ نہیں نکلے گا، جیسے دوسری لائبریریز کے ساتھ ہوا ہے، کھلی تو کچھ نہیں نکلا ہے. پھر ہمارے ساتھ بھی بعض جگہ پر ایسا ہوا ہے، ایک لائبریری کو ہم نے ایک دفعہ سنبھالا تھا تو اس لائبریری کے اندر ایک زمانے میں 200 اور کچھ قلمی نسخے تھے، ہینڈ ریٹن اسکرپٹس 200 اور کچھ تھے، اور جو ہمیں ملے وہ 28 تھے، تو باقی 180 سے اوپر قلمی نسخے غائب ہو گئے تھے. جی ہمارے یہاں بھی یہی ہوا ہے کراچی میں، تو وہاں پر بھی ایسا ہی ہوا ہے، تو وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب پاکستان بنا ہے تو ہمارے پاس پہلا مدرسہ جامعۃ المنتظر لاہور والا 1954 کے قریب بنا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں برصغیر کے علمی پس منظر میں کس حد تک مشکل ہے، بہت شدید مشکل ہے، اور پاکستان بننے کے بعد وہ مشکل بہت بڑھ گئی، چونکہ وہ جو لکھنؤ ہمارا ایک بہرحال ایک ٹائپ کا مرکز تھا وہ بھی چھن گیا، تو یہاں پھر زیرو سے شروع کرنا پڑا. تو جو ہمارا وفاق المدارس شیعہ ہے وہ 1956 میں میرے خیال میں اسٹیبلش ہوا ہے، اور جامع منتظر جو مجھے یاد آتا ہے میرے خیال میں 1954 اس کی تاریخ ہے یا 1956 اس کی تاریخ ہے. خلاصے اس طرح سے برصغیر کا علمی پس منظر اتنا مضبوط نہیں ہے. اب جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور یہ اتنی تفصیل سے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کیا تھا کہ آپ کو اس بات کا یقین ہو. اب اگر آ کر کوئی ایک بات مجھے نظر آتی ہے جو برصغیر میں ہے ایران میں نہیں ہے، کس کا امکان یہ ہے کہ زیادہ صحیح ہوگا؟ کوئی بات نظر آتی ہے برصغیر میں ہے عراق میں نہیں ہے، کس کا امکان زیادہ صحیح ہونے کا ہے؟ اب ایک اور سوچیں، کوئی بات نظر آتی ہے جو صرف برصغیر میں ہے، نہ ایران میں ہے نہ عراق میں ہے نہ لبنان میں ہے، اب کیا بولوں کہ یہاں صحیح ہوگا اور وہاں تین میں غلط ہوگا؟ جبکہ علمی مراکز وہ ہیں اور اہل بیت سے نزدیک وہ ہیں، تسلسل ان کا 1000 سال کا ہے، ہم تو 50 سال کے بھی نہیں ہیں. ہاں اگر ہمارے پاس دلیل ہو تو ہم صحیح ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو قطعاً وہ صحیح ہے. پھر اگر تسلسل کی بات کریں، ہمارا تسلسل نہیں ہے، ہمارا تو ان کا ایک تسلسل ہے. ہمارا تسلسل کتنا ہے؟ ہمارے زیادہ سے زیادہ اگر کسی مسئلے کے اوپر بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں لکھنؤ میں ایسا تھا. وہ لکھنؤ کون سا پرانا ہے؟ 100 سال کا لکھنؤ ہے، 150 سال کا لکھنؤ ہے، وہاں کی رسم 1000 سال کی ہے، تو کس کو زیادہ اہمیت دی جائے؟ اچھا اب اس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علاقائی ثقافتیں ہیں، وہ قبول ہیں. علاقائی ثقافتوں کا فرق صحیح اور غلط کا فرق نہیں ہوتا. مثلا آپ قمیض شلوار پہنتے ہیں، وہ عربی لباس پہنتے ہیں، کون سا غلط ہے؟ کوئی غلط نہیں، دونوں صحیح ہیں. ایک قمیض شلوار پہنتا ہے، ایک عربی لباس پہنتا ہے، یہ علاقائی ثقافت کا فرق قبول ہے. مثلا آپ جب عزاداری کرتے ہیں تو آپ مرثیہ پڑھتے ہیں، سوز و سلام پڑھتے ہیں، اس کے بعد خطابت ہوتی ہے، پھر آپ نوحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. وہاں پر شاید یہ ترتیب نہیں ہے، وہاں پہ سوز و سلام کا تصور نہیں ہے. ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ اہل بیت کی شان میں کچھ قصیدے پڑھتا ہے، کچھ قصیدے پڑھتا ہے، اس قصیدے کے اندر ہی کچھ اشعار رولانے کے بھی ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر خطابت شروع ہوتی ہے، خطابت کے بعد سینہ زنی ہوتی ہے. اس طرح جس طرح سے ہم زیارت پڑھتے ہیں بہت زیادہ مرسوم نہیں ہے وہاں پر. ہاں البتہ زیارت وارثہ بہت پڑھی جاتی ہے، زیارت عاشورہ بہت پڑھی جاتی ہے، لیکن جس طرح سے ہم ہر مجلس کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ مرسوم نہیں ہے. شاید اب توجہ زیادہ دے رہے ہیں، پہلے اتنا زیادہ نہیں تھا. اچھا یہ جو علاقائی ثقافت کا فرق ہے، اس کو ہم کہیں یہ صحیح ہے وہ غلط ہے؟ نہیں کہہ سکتے، دونوں میں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی چیز واضح ثبوت نظر آئے پھر تو کہنا پڑے گا کہ بھئی یہاں کا امکان کم ہے، وہاں کا امکان زیادہ ہے. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ساری باتیں صرف نظریے کی حد میں ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. عزاداری کے انداز میں عرض کر رہا ہوں، عزاداری کے انداز میں بعض ثقافتی فرق ہیں، ان کے ہاں کسی طریقے سے ہے، ہمارے ہاں کسی طریقے سے ہے. مثال کے طور پر چہلم کے بعد وہاں پر عذاب بہت کم مناتے، چہلم کے بعد معمولاً نہیں مناتے، چہلم پر عزاداری کا سمجھ لیجیے آفیشیل اختتام ہو جاتا ہے. یعنی مثلا اگر آپ قم تشریف لے جائیں تو چہلم کا دن ہوگا جس کو وہ لوگ اربعین کہتے ہیں. چہلم اور اربعین ہوا، اگلے دن سے وہ سیاہ کپڑے جو انہوں نے لٹکائے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں. عراق کے اندر بھی ایسا ہی ہے، ایران کے اندر بھی ایسا ہی ہے. ہم لوگ 2 مہینے 8 دن مناتے ہیں، کیا یہ منانا غلط ہے؟ نہیں، غلط نہیں ہے، ہماری ثقافت میں ایسے ہے. ان کی ثقافت میں غلط ہے؟ ان کی ثقافت میں بھی غلط نہیں، وہ لوگ شہلوم تک مناتے ہیں. یہ ثقافتی فرق ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں، اس کی بنیاد پہ ہم غلط تو صحیح نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر کوئی چیز نئی آئے، ایک آدمی کہے دین کے اندر یہ حصہ ہے اور پتہ چلے نہیں باقی جگہ پہ نہیں ہے، یہی کہہ رہا ہے بس، بالکل صاف صاف عرض کروں. اب شہادت ثالثہ کے مسئلے میں بہت بری طرح پھنس گئے، ہماری قوم واقعا مشکل سے دو چار ہو گئی ہے. میں ایران میں خود 12 سال رہا ہوں، عراقیوں کے ساتھ میں نے سالوں وقت گزارا ہے، حجاز یعنی سعودی عرب کے شیعوں کے ساتھ آنا جانا لگا رہتا ہے، لبنانیوں کے ساتھ بہت دوستیاں ہیں، سب کو تقریباً جانتا ہوں، بحرین 2-3 دفعہ جا چکا ہوں. جتنے بھی دنیا میں اہم شیعہ مراکز ہیں یا جا چکا ہوں، جیسے ایران، عراق، بحرین، سعودی عرب یا لبنان نہیں گیا تو ان کے دوستوں سے بہت اچھی جان پہچان ہے، سب کو جانتا ہوں. ان سب میں شہادت ثالثہ نہیں ہے، نماز کے اندر نہیں ہے. ایران میں 12 سال رہا ہوں، نماز پڑھی ہے 12 سال، ہر مسجد میں پڑھی ہے، بارگاہوں کے اندر پڑھی ہے، روزات کے اوپر پڑھی، سب پہ پڑھی. عراق میں آپ اور میں جاتے رہتے ہیں، زیارت پہ جاتے رہتے ہیں، اپنے وہاں پہ نماز پڑھی، ہم نے بھی وہاں پہ نماز پڑھی. بحرین میں عرض کر دی، ہر جگہ گئے ہیں، پڑھیے نماز، نہیں پڑھاتے. اب ہمارے یہاں کیا شروع ہوا ہے کہ یہ حصہ ہے، نہ صرف یہ کہ حصہ ہے، جو نہیں پڑھے مثلا اس کی نسل یہ ہے. ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دین کی ہر فضیلت اور عدم فضیلت نسل کی طرف کیوں نہیں کیا جاتا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. خیر یہ بھی ہمارا خاصہ ہے، دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہ کسی اور طرح بیان کرتے ہیں، وہ حق اور باطل میں بیان کرتے ہیں، ہمارے اس طرح سے بیان کرتے ہیں. سوال یہ ہے ہمارے پاس، اگر یہ ہے، 2 کوشچن ہیں ہمارے پاس، 40 سال پہلے ہمارے یہاں تھا؟ بھائی میں بچپن سے پاکستان میں رہا ہوں نا، پیدا ہی پاکستان میں ہوں، میں نے بھی نماز پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، سب نے پڑھی ہے. ہمارے یہاں 30 سال پہلے تھا کیا؟ نہیں. ہماری تاریخ میں تھا؟ نہیں، ہماری تاریخ میں بھی نہیں تھا. کب سے شروع ہوا ہے؟ مشکل سے 10-15 سال سے مسئلہ شروع ہوا ہے. جو دوسرے شیعہ مراکز ہیں ان سب میں ہے؟ نہیں، کہیں پر نہیں. ایران، عراق، لبنان، حجاز، بحرین، ان سب میں ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اب اگر لے لیا تو کیا ہوگا؟ اب اگر میں لے لیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ ایک واضح دلیل اہل سنت کو دوں گا کہ شیعہ وہ نہیں ہے جو چھٹے امام نے سکھایا تھا. درود بھیجے گا ان کے نام گرامی، سادہ سی بات ہے. وہ یہ کہیں گے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چھٹے امام نے سکھایا تھا. کیوں؟ اگر وہ ہوں جو انہوں نے سکھایا تھا، یا انہوں نے کہا تھا یا انہوں نے نہیں کہا تھا. اگر کہا تھا تو 1400 سال سے ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اور اگر نہیں کہا تھا تو یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ایک کام آپ نے یہ غلطی کر دی، اگر آپ نے کر ڈالا کہ آپ نے ایک دلیل ایجاد کر دی دشمنوں کے لیے کہ ان کے ہاں تسلسل نہیں ہے، ان کا دین تبدیل ہوتا رہتا ہے. دیکھو ایک علامت یہ، وہ یہ کہیں گے، خاص کریے کہ آپ اس کو نماز کا حصہ بنا رہے ہیں. نماز کا حصہ بنانے کا مطلب ہے آپ عبادت کو تبدیل کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کا اعتراض پڑے گا. دوسرا وہ کہیں گے کیا شیعت ایک فکر ہے جو پوری دنیا میں ہے؟ نہیں. اس صورت میں وہ لوگ کہیں گے نہیں. کیوں؟ دیکھو برے صغیر والے یہ کر رہے ہیں، اور ایران اور عراق اور لبنان والے قطعاً یہ نہیں کر رہے. آپ اور میں اس طریقے سے اپنے ہی ہاتھوں اپنے فرقے کے شدت سے کمزور ہونے کا سبب بن رہے ہوں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ ہم اپنی جڑوں پر خود ہی ضرب لگا رہے ہوں گے تو میں نے غلط نہیں کہا. کیوں؟ اس کے بعد ایک دروازہ کھلے گا, اس کے بعد ایک دروازہ کھلے گا, اور وہ یہ ہوگا کہ ایک ہی گواہی کیوں دی جائے, 12 گواہیاں کیوں نہ دی جائیں. بھائی ایک ہی پہ اکتفا کیوں کیا جائے, 12 کی گواہی دی جائے. پھر جب 12 کی گواہی آئے گی پھر داستان وہاں پہ بھی نہیں رکے گی. یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, ہم نے بھی قوموں کی کچھ اسٹڈیز کی ہیں کہ قوموں کے اندر بگاڑ کیسے آتا ہے. بگاڑ بہت تدریجی آتا ہے اور شروع میں بہت دلچسپ ہوتا ہے, شروع میں بہت دلچسپ ہوتا ہے, لوگ اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کام اچھا ہے. لیکن جہاں سے آپ شریعت سے ذرا سا ہٹتے ہیں, وہ جو فارسی میں کہتے ہیں خشت اول کر نہت معمار کج تو سریا میروت دیوار کج, اب ٹیڑھا پن اس کا سریا تک جائے گا, آسمان تک جائے گا. ہم اور آپ اپنے ہاتھوں اپنی تضعیف کا کوئی بہانہ دشمن کو نہ دیں. اس موقع پہ کیا کریں, شعور کو استعمال کریں, عقل و شعور کو استعمال کیجیے. آپ کے پاس علمی مراکز ہیں, آپ کے پاس ماہرین فن ہیں, آپ کے پاس 1400 سال کی تاریخ ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کیسے یہ کام کریں گے. اور جو اس کے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں خود ان کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بندگان خدا اگر اس طریقے سے یہ چیپٹر کھل گیا تو پھر دین اسلام کے ساتھ کیا ہونا ہے, تشیع کی فکر کے ساتھ کیا ہونا ہے. اس سے بڑھ کر جب میں نے یہ مثال دے ہی دی جرت کر کے تو ایک مثال اور بھی دے دوں تاکہ اس معاملے میں یہ کسی طریقے سے عرض ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ نہج البلاغہ کا مطالعہ فرمائیے, اس سے پہلے ایک اقرار کر لیتے ہیں. نہج البلاغہ کے بارے میں کسی کو شک ہے کہ یہ مستند ہے یا سب کو یقین ہے کہ مستند ہے؟ میرے خیال میں ہم جس طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ قرآن کریم خود بولتا ہے کہ یہ قرآن ہے, نہج البلاغہ خود بولتا ہے کہ یہ مولا کی کتاب ہے, دو نہیں ہو سکتے. کوئی بھی چیز نہج البلاغہ کے برابر میں لائی جائے سمجھ میں آ جاتی ہے یہ نہج البلاغہ نہیں ہے. نہج البلاغہ کی اپنی ایک شان ہے, صحیفہ سجادیہ کی اپنی ایک شان ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم لوگ ماہرین فن نہیں ہیں عربی کے, ہم لوگ عربی کے ماہر نہیں ہیں, ہمیں عربی آتی ہے بہترین صورت میں, ماہرین فن نہیں ہیں. جو لوگ ماہرین فن ہیں وہ ایک آئے کریمہ سنیں, نہج البلاغہ سنیں اور صحیفہ سنیں, انگلی رکھ کے بغیر حفظ کے بتا سکتے ہیں ان میں سے کتنا حصہ صحیفہ کا ہے, کتنا نہج البلاغہ ہے, کتنا قرآن کریم ہے. اتنا تینوں کا ٹون یونیک ہے, اتنا منفرد ہے کہ کوئی مکس ہونے کی گنجائش نہیں ہے. مثلا آپ عربی کی کوئی بھی چیز لے آئیں اور اس کو تینوں کے مقابلے میں رکھیں سمجھ میں آ جاتی ہے فوراً کہ یہ نہج البلاغہ نہیں ہو سکتی. تھوڑا سا بھی کوئی ماہر ہو سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ نہج البلاغہ نہیں ہو سکتی, یہ صحیفہ سجادیہ نہیں ہے, یہ قرآن کریم نہیں ہے. نہ ان دونوں میں مکس ہوتا ہے, قرآن کریم اور نہج البلاغہ میں بھی مکس نہیں ہوتا, صاف سمجھ میں آتا ہے یہ قرآن کریم صحیح. اب نہج البلاغہ کے استناد پر ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے. سید رضی نے خطبہ شخشقیہ کی دلیل دیتے ہوئے ایک دفعہ کہا کہ اگر اس خطبے کی سند نہ ہوتی تو اس کی عربی بتا رہی ہے کہ یہ امیر المومنین کا کلام ہے, کسی کے بس میں نہیں ہے یہ عربی بولے. لوگ کہتے ہیں ابن ابی الحدید نے گڑھا یہ خطبہ, مثلا جس نے الزام لگایا اس نے کہا ابن ابی الحدید نے گڑھا. ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت کا عالم تھے, ہلاکو خان کے زمانے میں بغداد میں تھے, اہل بیت کے عاشقوں میں سے تھے, معتزلی سنہ میں سے تھے, اور امیر مومنین کی نہج البلاغہ پہ شرح لکھی تھی جو اب تک کی مشہور ترین شرح سمجھی جاتی ہے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ابن ابی الحدید نے خطبہ گڑھا ہے. مسئلہ یہ کہ ابن ابی الحدید 6ویں صدی ہجرہ کے عالم ہیں اور یہ خطبہ بنی عباس اور بنی امیہ کے دور کے شیعہ بچوں کو بھی حفظ تھا, 500 سال پہلے کے جو بچے آئے تھے ان کو بھی خطبہ حفظ تھا. شاید میں نے پہلے آپ کی خدمت میں کبھی عرض نہ کیا ہو تو عرض کر دوں, قدیم زمانے کے شیعہ خاندانوں کا رسم کی رسم یہ تھی کہ بچوں کو بولنا سیکھتے ہی بی بی اور امیر المومنین کے خطبے رٹا دیا کرتے تھے. سب جملہ عرض کروں, اب ہم انگلش پوئم رٹا رہے ہیں, اب ہم ان کو انگلش پوئمز رٹا رہے ہیں. تو ان کے بچے ویسے نکلے اور ہمارے بچے ایسے. فرق تو ظاہر ہے, فرق تو ہوگا. جس نے بچپن سے بولتا سیکھتے ہی بی بی کے خطبے سیکھے اور امیر المومنین کے خطبے سیکھے, اور جس نے پڑھنا شروع کرتے ہی چارلز ڈکنز پڑھا اور شیکسپیئر پڑھا, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. چاہے وہ دونوں مغرب میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں, پھر بھی فرق ہوگا. زمین آسمان کا فرق آپ نے سکھایا دونوں کو. تو یہ خطبہ ہمارے پاس موجود تھے. نہج البلاغہ کی شان میں کوئی شک نہیں ہے, استناد میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہج البلاغہ کو کوئی پڑھ لے ایک دفعہ, واقعاً پڑھ لے. اب ایک جملہ پوچھوں گا صرف, نہج البلاغہ میں امیر المومنین بندہ خدا ہے یا خود خدا ہے؟ بندہ خدا ہے, صحیح. اب علی اللہ کا نعرہ صحیح ہے؟ اب علی اللہ کا نعرہ کس دلیل پر ہے؟ دو راستے ہیں, یا تو کون نہج البلاغہ امیر المومنین کی نہیں ہے, چلو چیپٹر کلوز ہو گیا کہ بھائی نہج البلاغہ سے ہم دستبردار ہو گئے. آج سے ہم نے کہا بھائی اب تک ہم کہتے تھے دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق, نعوذ باللہ تعالی, نعوذ باللہ. اب پتہ چلا کہ یہ صحیح نہیں تھا. اگر کہتے نہیں نہج البلاغہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے, 1400 سال کی مستند ترین کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے, تو نہج البلاغہ میں امیر المومنین بندہ خدا ہے نہ کہ خود خدا. کسی صورت میں خدا نہیں ہے, بندہ خدا ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین عبادت گزار ہیں, مولا متقیان ہیں, صحراؤں کے اندر جا کر اللہ کے حضور راز و نیاز کرنے والے ہیں, خوف خدا سے اپنے اوپر ایک غشی کے عالم کو طاری ہوتا دیکھتے ہیں. ان کے بارے میں پوری دنیا اعتراف کرتی ہے کہ خدا اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرستے تھے. بندہ خدا ہیں, اور ہم کیا نعرہ لگائیں؟ علی اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں عرض کرتا چلوں اس کا مطلب یہ, ہم نہج البلاغہ سے دستبردار ہو گئے. چلیے صاحب, ایک چیز سے دستبردار ہو گئے, اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ امیر المومنین مدینے کے صحراؤں میں جا کر مناجات کرتے تھے. جو علی اللہ ہے وہ مناجات کرے گا نہیں؟ تو ہم نے کیا قبول کر لیا پھر نعوذ باللہ تعالی؟ یہ جو میں بار بار بیچ میں نعوذ باللہ بولتا ہوں, اس کی ایک وجہ تو یہ کہ بات ہی غلط ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ بیچ کا کلپ نکال کر انٹرنیٹ پہ ڈال دیتے ہیں کہ مولانا صاحب نے یہ کہا تھا. اب یہ ایک مصیبت بھی ہے کہ آپ کی بات بیچ سے نکال کر کہیں پہ ڈال دی جائے گی, اور دوسرے والے کو وہ والا حصہ سنا کر کہا جائے گا کہ دیکھو اس مولوی نے کیا کہا تھا. اچھا, وہ نہیں بتائے گا کہ پہلے کیا کہا تھا اور بعد میں کیا کہا تھا. ابھی بھی اتنی مہارت کر سکتا ہے کہ نعوذ باللہ کی ایڈیٹنگ کر دے, ایڈیٹنگ کی سافٹ ویئر بہت اچھے اچھے آتے ہیں, کہیں سے بھی کاٹ کے کہیں سے بھی لگا دے گا. اس خاطر مجھے استدلال کو بار بار روکنا پڑتا ہے, آدھا جملہ یہاں بولتا ہوں آدھا جملہ کہیں اور بولتا ہوں, تاکہ کوئی اس مشکل میں مبتلا نہ کر دے قوم کو. تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ نعرہ لگا دیں تو امیر المومنین کے مناجات شعبانیہ کے بارے میں ہمیں کیا کہنا پڑے گا؟ مدینے میں جا کے مناجات کرتے تھے ان کا کیا کہنا ہوگا؟ ہمارے پاس مفاتیح الجنان کے اندر مناجات خمسہ عشر, امیر المومنین کے 15 مناجات ہیں, ان کا کیا کہیں گے؟ بے تحاشا روایات امیر المومنین سے غرر الحکم جیسی کتاب کے اندر بھری ہوئی ہیں, ان سب کا کیا کریں گے؟ سب سے دستبردار ہو جائیں. کس نعرے کے لیے؟ اس نعرے کے لیے. یہ کون سا انصاف ہے کہ امیر المومنین کی شخصیت سے انصاف ہے؟ اچھا, یہ سب کیوں ہو گیا معاشرے کے اندر اور کیسے یہ باتیں رائج ہو گئیں؟ کم عقلی کی وجہ سے, شعور کی کمی کی وجہ سے, لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا. اور دوسری ایک مشکل یہ تھی کہ یہ آخری جملہ بھی عرض کروں, آپ کی محنت تمام کروں مشکل کے, مجھے اپنے والد کا نام جتنا عزیز ہے کہ اس کی کوئی بے احترامی نہ کرے, نہیں معلوم جب امیر المومنین پہ پہنچتا ہوں تو میری زبان کو تالے کیوں لگ جاتے ہیں. کوئی میرے والد کی ایک فضیلت کا انکار کرے کہ مثلا تمہارے باپ نعوذ باللہ فرض کیجئے کوئی برائی کہے یہ تھے, تو میں کھڑا ہو جاؤں گا کہ نہیں تھے ایسے. اور امیر المومنین کی ذات میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں اور کوئی کہنے والا نہیں کہ بھائی غلط کہہ رہے ہو. یہ ایک علیحدہ مشکل ہے ہمارے ساتھ. कोई मेरे नाम पर झूठ गढ़े तो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने ये नहीं कहा था, तुम क्यों कह रहे हो। और कोई अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के नाम पर अपनी मर्जी से रिवायात पढ़ता है जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि भाई इसकी कोई सनद किसी ने क्यों नहीं मांगी, इससे कोई पूछने वाला नहीं है, ये एक अलहदा जुल्म है। तो ऐज़ान मोहतरम, अपने दीन पर रहम फरमाइए, अपनी नस्लों पर रहम फरमाइए। आपके पास 1400 साल का दीन है तसलसल के साथ, इसके तसलसल को इस नस्ल में बर्बाद ना करें। 1400 साल नस्लों ने इस पर खून बहाया है कि इसका तसलसल बाकी रहे, हम वो बदबख्त नस्ल ना बने नाऊज़ बिल्लाह ताला कि जो इसके तसलसल को तोड़ने का सबब बन जाए, हम ये काम ना होने दें। अपने दीन के ऊपर मजबूती से चलिए। आपका दीन मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप अभी तक दावा कर सकते हैं, सही दावा कर सकते हैं कि आप अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इन खदशात के नतीजे में हम इस दावे से महरूम हो जाएंगे, दुश्मन के पास 10 बहाने होंगे फिर हमारे पास। इन सब पे तवज्जो फरमाइए, इन सब के मुकाबले में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझी वो आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ये काबिल तहम्मुल चीजें नहीं है, ये मामला 19 और 20 का नहीं है कि मैं सोचूं चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा ही फर्क है, नहीं ऐसा नहीं है, ये दीन को तबाह करने का मामला है। इसके ऊपर आप हरगिज सब्र ना कीजिएगा, आपका दीन तबाह हो जाएगा ना उसे बिल्लाह ताला। अपने अंदर दीन के नाम पर शऊर रखिए, तवानाई रखिए, दलाइल का साथ दीजिए, बेदलील किसी बात को कबूल मत कीजिए दीन के नाम पर, आपका दीन बच जाएगा। ये हमेशा से रहा है। कौम क्यों मशहूर था तारीख में? एक खास वजह से। कौमी उलमा मशहूर थे एक खास वजह से, किसी भी गलत रिवायत बोलने वाले को कौमी कबूल नहीं करते थे। अगर इराक से कहीं से कोई आदमी उठ के आता था और कहता था कि मैंने एक रिवायत मसलन फला इमाम से सुनी है, तो वो अगले ही दिन तक उसको पकड़ लेते थे। कहते थे जब तक किसी नामवर शिया की तस्दीक नहीं दिलाओगे कि तुम सिखा हो, तुम्हें रिवायत बोलने की इजाजत नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे कुम में खड़े होकर गैर मोतबर रिवायात पढ़े। कौमी मशहूर थे, गैर मोतबर रिवायत नहीं पढ़ने देते थे। बदकिस्मती से हमारे यहाँ हर दरवाजा खुला हुआ है, जो जो कहना चाहता है अहले बैत के नाम पे कह देता है, कोई पूछने वाला नहीं है सनद क्या है। लिहाजा ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो अहले बैत की शान में फजीलत नहीं है, कमी है, बोल देते हैं और कोई गौर करने वाला नहीं है। आप इसके ऊपर तामुल फरमाइए, अपनी जिम्मेदारी को एहसास कीजिए। और मैं अर्ज करूंगा कि ये वो पुले सरात है जो अमीरुल मोमिनीन का रास्ता है, बाल से ज्यादा बारीक है, शमशीर की धार से ज्यादा तेज है, ये पुले सरात है। क्या आपको यहाँ पे हक ढूंढना है, इतनी आरा के दरमियान हक ढूंढना है, हक पे चलना है, इसके लिए कुर्बानी भी देनी है। और ये जितनी कुर्बानियां दी गई हैं ये सब इसलिए दी गई हैं कि अगली नस्लों में दीन पहुंचे। पिछली नस्लों वालों को पता था कि असल दीन की रूह अगली नस्लों के अंदर वक्त के इमाम के जरिए से जाहिर होगी। उनके वजूद पर दुरूद भेजे मोहम्मद वाले। हम सब मदयून हैं, मकरूज हैं पर्दे गैब में मौजूद अपने इमाम के। अगर हम तैयार होते तो वो पर्दे गैब में क्यों होते? कोई कमी है तो वो पर्दे गैब में। हम लोग मकरूज हैं, हम लोग सब मकरूज हैं, मदयून हैं अहले बैत अतहार की पाकीजा नस्ल के। कम से कम मुझ जैसे तालिबे इल्म को तारीख में किसी नबी की नस्ल समझ में नहीं आई कि जो 11 नस्लें पैदरपे शहीद हुई हो। ये एक नस्ल है पाकीजा नस्ल जिसको कुरान करीम शजर तैयबा कहता है। ये शजर तैयबा है, हर नस्ल ने शहादत दी है। कौन सी दुनिया की मुसीबत थी जो इस नस्ल ने नहीं उठाई है? हर नस्ल कुर्बानी देती आई है और कुर्बानियों को जमा करते करते आज के इस दौर तक हम और आप पहुंचे कि नहीं मालूम पर्दे गैब में मौजूद इमाम के दिल पर कितने जख्म हुए। नहीं मैं कभी सोचता हूं जैसे सानहे आशूरा अंजाम पाया, हम लोगों के दिल पे भी तकलीफ हुई है। नहीं मालूम इमाम के दिल पे क्या बीती हो। امام کا وجود کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت کے اندر معصوم فرماتے ہیں الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی طرح ہوتا ہے. ایک مہربان باپ کے چند فرزند عاشور کے دن شہید ہوں، تسلیت کہنی چاہیے اپنے امام کے حضور، کہنا چاہیے مولا تسلیت ہو آپ کی خدمت، نہیں معلوم امام کے دل پہ کیا گزری ہے. لہذا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خود وجود اقدس امام کو لوگوں نے محزون دیکھا ہے، غمگین دیکھا ہے، اور یہ فضیلت ہے جو میرے اور آپ کے درمیان سید الشہداء کا غم ابھی بھی باقی ہے، واقعا فضیلت ہے. منیٰ کے خیمے میں ایک آدمی کو موقع ملا وجود اقدس امام میں پہنچنے کا، امام کی خدمت میں پہنچا، چند سوالات کیے. سوالات کے بعد جب وہ تشریف لے جانے لگے تو اس آدمی نے پوچھا کہ مولا آپ دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ کہنے لگا دوبارہ کب تشریف لائیں گے؟ امام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمایا جب تم میرے چچا ابو الفضل کے مصائب پڑھو گے، فرمایا جب تم میرے چچا کے مصائب پڑھو گے میں اس وقت آؤں گا. بعض اوقات جب میں مصائب پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں مولا ہماری زبان میں تو طاقت نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں معلوم اتنا خلوص ہے یا نہیں ہے، لیکن نام آپ کے چچا کا ہے، اگر لطف کریں ایک نظر کرم کر دیں ہمارے اوپر بھی تو ہماری زندگیاں آپ کے راستے پہ گزر جائیں گی. اور ان کے چچا کی مصیبت میں سے کون سی مصیبت پڑھوں؟ کتنی مصیبتیں ہیں کہ ان کی پڑھیں، ایک مصیبت پڑھتا ہوں، ایک مشکل پڑھتا ہوں، وہ جو خود بی بی خواب میں آ کر ذاکر سے کہہ کر گئیں کہ یہ مصیبت پڑھا کرو. مولا ابو الفضل عباس کس طرح نہر تک پہنچے خدا جانتا ہے، کس طرح پانی چلو میں اٹھایا، پانی نہیں پیا، پیاسے پلٹ آئے، سب خدا ہی خدا ہے. لیکن بی بی ایک خاص لمحے کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں، مولا تشریف لائے، دست رات قطع ہوا، دست شب قطع ہوا، مشکیزہ کو زبان میں سنبھالا ہوا ہے اور دشمن کی تیروں کی بارش ہو رہی ہے. مولا ابو الفضل عباس کا وجود جیسے تیروں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس موقع پر گرز آہنی لگا، زمین کے اوپر گرے. بی بی نے ایک ذاکر کے خواب میں آ کر کہا میرے شیعوں کو کہو وہ اس بات کو سوچے کہ میرا بیٹا کٹے ہوئے شانوں سے زمین پر کیسے گرا. یا اللہ یہ کیا مصیبت ہے جس کو سیدہ چاہتی ہے کہ تذکرہ ہو. مولا ابو الفضل عباس کے شانے قطائے، سینوں پہ تیر لگے ہوئے، وہ زمین پر کیسے گرے.
پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہم تیرے دین کے ماننے والے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی راہ پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان قربانیوں کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار جن ظالموں نے اہل بیت اطہار سے دشمنی کی انہیں بدترین عذاب جہنم میں مبتلا فرما. جو لوگ اب تک دشمنیاں نکال رہے ہیں ان کو بدترین دنیاوی اخروی عذاب میں مبتلا فرما. جن لوگوں نے سانحہ عاشورہ انجام دیا خدایا عاشور اگلے عاشور اگلے چہلم سے پہلے انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. اے پاک پروردگار شہدائے عاشور کو شہدائے کربلا کی ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. اے خدایا تمام آرزوئیں امیدیں تیری حجت سے ہیں، دنیا میں سختیوں کا اضافہ ہے اور امیدیں تیری حجت سے ہیں. پاک پروردگار تجھے اہل بیت کی عظمت و تقدس کا واسطہ، ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے جانے ساروں میں قرار فرما. اے خدایا یہ جان تیری امانت ہے، اس کا بہترین مصرف تیری راہ میں ہے. پاک پروردگار
کتنے لوگوں کو تو نے شہادت دی ہے، اہل بیت کے چاہنے والے کتنے لوگوں کو تو نے شہادت سے سرفراز کیا ہے، جو واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے دل میں خلوص پاتا ہے، تو امام کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.